إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث الحمدللہ آج 27 جنوری 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 311 میں 311 میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الرحمن کا بقیہ حصہ کور کریں گے اور کچھ حصہ انشاءاللہ سورۃ الواقعہ کا بھی انشاءاللہ تعالی. پچھلی دفعہ 21 آیات ہماری کور ہوئی تھی اور سورۃ الرحمن کے حوالے سے جتنی ٹیکنیکل ڈسکشن ہے وہ میں پچھلی دفعہ کر چکا ہوں. آج اگلی کی آیات کو بغیر کسی تمہید کے لے کے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. پچھلی دفعہ ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو ملایا ہے اور ان کے درمیان ایک ان سین بیریئر ایک آڑ رکھ دی ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے اگر لکھیں الاسکا ایک جگہ ہے امریکہ میں, وہاں پہ پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک یعنی بحر اوکیانوس اور بحر الکاہل یہ آپس میں ملتے ہیں اور ایک کا پانی جو ہے وہ بلو کلر کا ہے اور ایک کا گدلے کلر کا ہے مسٹرڈ کا تقریباً کلر کا, لیکن وہ آپس میں میچ نہیں کرتے, ایک دوسرے کے اندر داخل نہیں ہوتے بلکہ الگ الگ دور تک ان کی لکیر کئی کلومیٹرز تک نظر آتی ہے. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے, ادھر کی جو مچھلیاں ہیں وہ ایک خاص انوائرمنٹ میں رہ رہی ہیں, وہ اس انوائرمنٹ میں زندہ نہیں رہ سکتی, حالانکہ پانی ہے لیکن ان کی ڈینسٹی کا فرق اللہ نے ایسا رکھ دیا کہ وہ آپس میں مکس نہیں ہوتے. تو اسی کانٹیکسٹ میں اگلی آیات آ رہی ہیں کہ ان سمندروں میں سے موتی اور مرجان یعنی یہ قیمتی پتھر بھی انہی کے اندر سے نکلتے ہیں. فبی اعلی ربکما تکذبان, تو اے جنو انس کے بھاری گروہ تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. اس آیت کے اوپر میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکشن کی تھی کہ یہ عموماً ترجمہ ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے کیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, یہ ترجمہ غلط ہے. اس کا ترجمہ صرف مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالی نے صحیح کیا, انہوں نے یعنی کانٹیکسٹ کے ساتھ سرکمسٹانسز کے مطابق جو آیات تھیں اس کے اعتبار سے ہر دفعہ اس کا ترجمہ ڈفرینٹ کیا. اگر تو اللہ کی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے تو نعمت کا انہوں نے ذکر کر دیا, اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی فزیکل فینومین آف نیچر قانون قدرت تذکیر بھی اعلی اللہ قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں تو وہاں قدرت کا ذکر کیا, اگر اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذکر ہوا ہے تو اس اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اور اسی کے زیر فرمان ہے وہ جہاز بحری جہاز جو سمندروں میں پہاڑوں کی مانند بلند نظر آتے ہیں. یعنی پرانے وقتوں میں آپ اگر آج بھی ہالی ووڈ کی جو پرانے سٹائل کی رومن امپائر کی فلمیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں نا, اس میں آپ دیکھیں تو وہ بڑی بڑی کشتی ہیں بادبان والی, جن کے بڑے بڑے بادبان ہیں جو کہ ہوا کے زور کے اوپر چلتی ہیں، تو وہ دور سے دیکھنے سے پہاڑوں کے معنی نظر آتی ہیں اس زمانے میں بھی. اب تو خیر بحری جہاز خود ہی پہاڑ جتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے بڑے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ یہ میرے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کریشن ایکس نہیلو کی، اس کا جتنا بھی مٹیریل ہے وہ انسان نے ڈیولپ ضرور کیا ہے، پیدا نہیں کیا. کریشن ایکس نہیلو تو ہو ہی نہیں سکتی، عدم ماس سے وجود وہ صرف اللہ بخشتا ہے. ہم تو جو قدرت کی دی ہوئی مادی چیزیں ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے بوئنگ 747 یا ٹائٹینک بحری جہاز بنا لیتے ہیں، اس اعتبار سے یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں. اور دوسرا اس اعتبار سے کہ جتنے فزیکل فینومین آف نیچر ہیں، قانون قدرت ہیں، جن کو سائنٹسٹ تو کہتے ہیں سائنٹیفک یا فزیکل لاز ہیں، وہ خدائی قوانین ہیں. سائنس تو صرف ڈسکور کرتی ہے، یعنی یہ گریویٹیشنل فورس جو ہے یہ سائنس نے ڈسکور کی ہے، یہ سائنٹیفک فینومینا نہیں ہے. فینومینا تو یہ قدرت کا ہے، اور قدرت سے مراد یعنی اگر ہم بات کریں تو یعنی خدا کی قدرت. تو یہ جہاز اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ ایک تو کریشن کا مٹیریل اللہ کی طرف سے ہے، دوسرا ان کا سمندروں پہ چلنا یہ خدا کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں پانی کے اندر ایک قوت اچھال رکھی ہے جسے فورس آف بوائنسی کہا جاتا ہے انگلش میں. وہ بچپن میں آپ نے ارشمیدس پرنسپل بھی پڑھا ہوگا کہ ارشمیدس نے یہ پہلی دفعہ یہ چیز دریافت کی تھی، اور یہ ارشمیدس جو ہے اس کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے. فورس آف بوائنسی اس نے دریافت کی تھی کہ جو بھی فلوٹنگ باڈی ہے اس کے اوپر جو پانی ہے اتنی ہی فورس کے ساتھ اوپر کی طرف عمل کرتا ہے جتنا اس کا ویٹ ہوتا ہے. وہ ویٹ جو اس کا جو والیوم ہے جتنا پانی کے ویٹ کو ڈسپلیس کرتا ہے. یعنی اگر ایک بحری جہاز ہے یا کوئی بھی جو ہے وہ تیرنے والی چیز ہے، اس کو جب پانی میں رکھا جاتا ہے تو کچھ حصہ اس کا پانی میں ڈوبتا ہے اور باقی باہر رہتا ہے. مکمل ڈوب جائے تو وہ ڈوب گئی نا، وہ تو ظاہر ہے فورس آف بوائنسی سے بڑھ جاتی ہے اس کی اپنی جو ویٹ ہے. جو فلوٹنگ باڈیز ہیں ان کا جتنا حصہ پانی میں ڈوبا ہوتا ہے، تو پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے اتنے ایریے سے پانی جو ہے وہ ڈسپلیس ہو جاتا ہے. بحری جہاز جتنا ڈوبا ہوگا اتنے حصے میں پانی تو نہیں ہوگا، بحری جہاز کا وہ حصہ ہوگا. تو وہ جتنا پانی وہ ڈسپلیس کرتا ہے نا، اس پانی کو اگر تولا جائے تو اس پانی کا جتنا وزن بنتا ہے نا، اس وزن کے برابر پانی فورس سے اوپر کی طرف فلوٹنگ باڈی کو دھکیلتا ہے. اگر وہ فورس اس بحری جہاز کے وزن سے زیادہ ہے تو بحری جہاز تیرے گا، اگر وہ فورس جو ہے وہ اس سے کم ہے تو ڈوب جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں سوئی ڈوب جاتی ہے، اور ہزاروں ٹن بحری جہاز جو ہے وہ تیرتا ہے، کیونکہ اس کا والیوم اتنا ہوتا ہے کہ وہ پانی اتنا ڈسپلیس کرتا ہے کہ اتنا ہی اس. اب سوئی کا تو والیوم بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے نا، والیوم کی نسبت اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے سوئی کا. اسی سوئی کو اگر آپ چپٹا کر کے ایک چھوٹی سی باریک سی پلیٹ بنا دیں سٹیل کی تو وہ تیر جائے گی، کیونکہ اس کا والیوم بڑھ جائے گا. تو یہ ہے ارشمیدس پرنسپل. تو یہ خدائی قوانین ہیں جن کی وجہ سے یہ آپ کو بحری جہاز بھی سمندروں پہ چلتے نظر آ رہے ہیں. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں انس کے دو بھاری گروہ ہو، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر اس کو فنا ہے، ہر اس نے ختم ہو جانا ہے جو اس زمین پہ ایگزسٹ کرتا ہے. اس کائنات کے اندر جو ایگزسٹنس ہے وہ بھی، اور اس زمین کے اوپر جتنے لوگ آباد ہیں، چاہے وہ جتنی بھی اسپیشیز ہیں، ایک نہ ایک دن سب کو موت آنی ہے. اور باقی کس نے رہنا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو بڑی عظمت اور احسان کرنے والی ہے، اکرام کرنے والی ہے. ویسے لفظی تو ترجمہ ہے تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اس پہ ہم تاویل کرتے ہیں کہ چہرے سے مراد اللہ تعالی کی ذات ہے. یہاں پر میں یعنی خصوصاً جو سلفی اہل حدیث علماء ہیں وہ عموماً قرآن پاک کی آیات کی جب کسی حوالے سے تاویل کی جاتی ہے تو وہ فوراً یعنی تحریف قرآن کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ الفاظ کو انہی الفاظ کے ساتھ لیں، اس کی تاویل نہ کریں. اس موقع پر ان کو بھی تاویل کرنی پڑتی ہے. یہاں ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ تمہارے رب کا چہرہ رہے گا، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو قرآن حکیم میں تو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، باقی بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا بھی ذکر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اللہ کی آنکھوں کا ذکر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی کوئی تمثیل نہیں. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یہاں پہ آپ اہل حدیث کا ترجمہ بھی اٹھائیں گے نا تو انہوں نے اس کی تاویل کی ہوگی کہ تمہارے رب کی ذات کو باقی رہنا ہے. تو ہم کہتے ہیں جناب آپ نے چہرے کو ذات کیوں بنا دیا, وہ کہتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے, تاویل تو کرنی پڑے گی. جب دوسرے لوگ اس طرح کی آیات کی تعویل کرتے ہیں تو اس کو اسماء و صفات کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. مثلا مولا مودودی رحمہ اللہ تعالی نے وسع کرسیہ السماوات والارض کی تفسیر کرتے ہوئے تفہیم القرآن میں لکھا کہ یہاں کرسی سے مراد اللہ تعالی کی بادشاہت ہے, اور عین ممکن ہے کہ کوئی فزیکل کرسی بھی ایگزسٹ کرتی ہو. جبکہ اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ نہیں, آپ کو فزیکل کرسی ماننی ہوگی. اگر آپ یہ کرسی سے مراد اللہ کی بادشاہت لیتے ہیں تو یہ آپ قرآن کی تعریف کر رہے ہیں, کیونکہ قرآن میں تو لفظ کرسی کا ہے. یہاں پہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ چہرے کا لفظ ہے. اے گلاں مولویاں نو انجینئر صاحب ہی کر سکتے ہیں, تو انہوں نہیں سمجھ آتی کہ مولویاں نے کیڑی گیم پائی ہوئی ہے. مولویوں نے جو کچھ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے نا, ان کی اس کھلواڑ کو صرف وہ بندہ پکڑ سکتا ہے جس کا کمپیریٹو نالج ہو. اس لیے میں دیکھیں آیات جہاں جہاں آتی ہیں نا, جس جس بندے نے ڈنڈی ماری ہے نا, تو میں پھر ڈنڈا میں بھی اٹھا لیتا ہوں علمی کہ بھائی ہوں ڈنڈی سوٹ اپنی, میرا ڈنڈا آئی نہیں تھے. تو یہاں پہ انہوں نے بھی تعویل کی ہوئی ہے. اس طرح اور بھی جگہ قرآن پاک میں آتا ہے, سورہ قصص میں آتا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے رب کے چہرے کے, اور وہ سورہ قصص کی آخری آیات ہیں. وہاں پہ آپ یعنی سعودی عرب کی جو تفسیر پڑھیں گے نا, صلاح الدین یوسف صاحب کی, باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس آیت کی تعویل کی جائے گی کہ یہاں پہ چہرے سے مراد اللہ کی ذات ہے. یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے. اچھا, اسی طریقے سے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن سات لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا, جس دن اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا. وہاں پہ اہل حدیث نے بھی ترجمہ کیا ہوا ہے بریکٹ میں اللہ کے عرش کا سایہ, حالانکہ وہاں تو لفظ ہے اللہ کا سایہ. وہ کہتے ہیں نہیں جی, اللہ کا تو سایہ نہیں ہے نا, اس سے مراد ہے اللہ نے جو سایہ کریٹ کیا ہے اہل جنت کے لیے, اور وہ اس کے عرش کا سایہ ہوگا. اتنی بڑی تعویل. تو یہاں پہ بھی قرآن حکیم میں جہاں کوئی تعویل کرتا ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ کرتا ہے, اس کے اوپر جہمیہ کا فتویٰ لگا دینا یا مجسمہ کا فتویٰ لگا دینا حنفیوں کی طرف سے اور سلفیوں کی طرف سے فتویٰ لگا دینا جہمیہ کا, یہ یعنی علمی خیانت ہے. اور یہ وہ بحثیں ہیں جس کے اوپر یعنی پوری امت کے اوائل میں کتنے فرقے ہیں جو آپس میں یعنی لڑتے رہے ہیں اور کس لیول تک یعنی ان کے اندر اختلاف آیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اے جنوں انس کے دو بھاری گروہ ہو, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سب زمین و آسمان میں جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ اسی کی منگتی ہیں, سب اسی سے مانگتے ہیں, سب اسی سے سوال کرتے ہیں. کل یوم ہوا فی شان, اور اس کی شان ہر روز نئے اعتبار سے تجلی فرماتی ہے. ویسے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر روز کوئی نیا کام ہوتا ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم بھی دفتر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی نیا کام ہوتا ہے. یہ نہیں ہے. اس کا جو بالمفہوم ترجمہ ہے کہ اللہ کی شان ہر روز نئے طریقے سے جلوہ نما ہوتی ہے. یعنی آج جس طرح سائنس نے ترقی کی ہے اور جو خدا کا تعارف نیشنل جغرافک نے یا اینیمل پلانٹ نے یا ڈسکوری چینل نے کروایا, وہ ہمارے بزرگوں کو تو اس کا اشر اشیر بھی نہیں پتا تھا. میں ابھی پرسوں اینیمل پلانٹ پہ پروگرام دیکھ رہا تھا ایک عقاب کے بارے میں, تو وہ اس کو ایک بہت بڑی ہڈی ملتی ہے نا, تو اب وہ اس ہڈی کو توڑ تو سکتا نہیں, اس کی چونچ ہے, اتنی مضبوط ہڈی ہے. سر آپ حیران ہوں گے, وہ کمنٹیٹر کہتا ہے کہ جی اس کے اندر یہ حس ایوالو ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں نا ایولوشن ہوئی ہے, وہ تو خدا نے اسے سکھایا نا. وہ جناب 30 دفعہ اس ہڈی کو اٹھاتا ہے, اتنی بڑی ہڈی دونوں پنجوں میں, اور زمین سے تقریباً 1.5 کلومیٹر اوپر کی ہائٹ پہ جاتا ہے اور کوئی سخت چٹان دیکھ کے اس کے اوپر گراتا ہے اس کو, اور یہ عمل وہ 30 دفعہ ریپیٹ کرتا ہے. اور بار بار یعنی 30 دفعہ آپ وہ تھوڑا تو مار نہیں سکتا, ظاہر ہے اس کو اس کے ہاتھ تو نہیں ہے, تو وہ انڈائریکٹ نیوٹنز تھرڈ لا آف موشن کر رہا ہے عمل کا رد عمل. 30 دفعہ وہ ہڈی گراتا ہے, وہ 30 دفعہ گر گر کے اتنی کھوکھلی ہو جاتی ہے کہ الٹیمیٹلی وہ ٹوٹ جاتی ہے, پھر وہ ٹوٹتی ہے تو وہ کھاتا ہے. یہ اس کو کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے. یہ ہمارے کسی بزرگ کو, کسی صحابی کو, کسی تابعی کو یہ چیزیں آبزرو نہیں ہوئی ہیں. اگر انہوں نے کی بھی ہوں گی تو ایک دفعہ گورے تو جناب ایک ایک ہفتہ کیمرہ لگا کے بیٹھے رہتے ہیں نا، یہ چیزیں تو گوروں نے دریافت کرنی تھی نا. اور اس طرح کی قدرت کی کئی نشانیاں، یعنی اس پہ تو میں فلبدی گھنٹوں بول سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، اور وہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپلور ہو رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نئی نئی شانیں. آپ کو پتا ہے اس وقت ڈیپ اوشن کے اندر ایسی مخلوقات دریافت ہوئی ہیں جو آج سے 20-25 سال پہلے تک بھی دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مخلوقات ایگزسٹ کرتی ہیں. دیکھنا تو بڑی دور کی بات. اور وہ مخلوقات وہ ہیں جو کبھی سمندر کے اوپر نہیں آئی ہیں، وہ نیچے ہی اندھیرے میں رہتی ہیں، انہوں نے سورج کبھی نہیں دیکھا. اور آپ حیران ہوں گے کہ ان کے اندر جو سسٹم ہے نا، یعنی اپنے آپ کو نیچے رکھنے کا، ورنہ تو کوئی بھی چیز فلوٹ کر کے الٹیمیٹلی اوپر تو آ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو نیچے جو رکھتی ہے تو کوئی ٹیکنالوجی چاہیے نا. آپ نے یہ جو آپ دوزیں ہوتی ہیں یہ نیچے کیسے رہتی ہیں؟ اس کے اندر پانی بھرا جاتا ہے باقاعدہ، پھر وہ وزنی ہو جاتی ہے، وہی فورس آف بوائنسی سے بڑھ جاتا ہے ان کا اپنا ویٹ، تو وہ نیچے بیٹھ جاتی ہیں. پھر اوپر لانے کے لیے اس پانی کو باہر نکالنے کے لیے خاص قسم کے انجن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ حیران ہوں گے، آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں جو اس وقت ماڈرن جیٹ انجن آپ دوزوں میں استعمال ہو رہے ہیں نا، سیم اسی ڈیزائن کی چیزیں، ایگزیکٹ اسی شکل و صورت کی ان مچھلیوں کے اندر ہے، سیم اسی طرح کا ان کا جو ہے وہ ڈیفیوژن سسٹم ہے. اب آپ لوگ تو چونکہ انجینئرنگ کی فیلڈ کے نہیں ہیں تو اس لیے آپ کو میں سمجھانا مشکل ہوگا، تو وہ سیم وہی سسٹم، ڈیزائن تک وہی ہے. یعنی اگر انسان آپ دوز بنانے سے پہلے زمین کے یعنی اس تہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کو ڈیزائن بنانے کے لیے اتنی محنت نہ کرنی پڑتی. اور وہ جناب ہزاروں سال کیا لاکھوں سال سے سمندروں میں ایگزسٹ کر رہی ہیں مخلوقات اللہ تعالیٰ کی. تو سر یہ آپ ڈسکوری چینل دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ نئی شان کے ساتھ، اس کی شانیں تو ہیں، وہ ہمارے سامنے نئی شانوں کے ساتھ ایکسپوز ہوتا ہے. اور ابھی بھی کئی شانیں ہیں جو اس کی مرنے کے بعد جنت میں پہنچ کے ہمارے سامنے آئیں گی، اس کا تو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس کے گروہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ان قریب اے دو بھاری گروہ یعنی جن اور انس ہم تمہاری طرف متوجہ ہوں گے. یہاں پہ یعنی اب وہ ذکر آ رہا ہے جو میں کہہ رہا تھا نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ میں جو تثنیہ کا صیغہ آیا ہے کہ تم دو گروہ، تم دو گروہ، تم دو گروہ، وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ جانور ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، کون ہیں؟ اب وہ یہاں پہ ٹروتھ ریویل ہونے لگا ہے سورہ الرحمن کے اس پورشن میں کہ وہ دو بھاری گروہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی اور حق اور باطل کا مادہ بھی ان کے اندر رکھا. اپنی ول سے وہ اپنے رب کو چوائس کریں، وہ دو ہی مخلوقات ہیں جن اور انسان. فرشتوں میں صرف حق کا مادہ ہے، ان کے اندر صرف نیک اعمال کرنے کا مادہ اللہ نے رکھا ہے، برائی کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے، کرنا تو دور کی بات. یہ دو با اختیار مخلوقات ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تو ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، یعنی اپنی گفتگو کا روئے سخن تمہاری طرف کرتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں گروہ اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو، نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کے بھاری گروہ ہو، بڑی جماعت ہو، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم میں طاقت ہے نا کہ تم نکل سکتے ہو زمین و آسمان کی باؤنڈری سے، فانفذوا، تو نکل کے بتاؤ، بھاگو. اگر تم اتنی طاقت رکھتے ہو کہ اس کائنات سے بھاگ کے کہیں اور جا سکتے ہو، یعنی خدا کی قدرت سے نکلنے کی کوئی کوشش کر سکتے ہو نا، جہاں بھی جاؤ گے اس کی بادشاہت ہی ہوگی. لا تنفذون الا بسلطان، تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے تو وہ اسی کی بادشاہت ہوگی. اس آیت کا مختلف انداز سے مختلف لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، مفہوم بیان کیا ہے. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کہ تم قوت کے بغیر تو نکل نہیں سکو گے، اس سے انہوں نے میزائل پروگرام اور راکٹس کو ثابت کیا. سر راکٹس بھی آپ کو کائنات سے باہر تو نہیں لے کے جا سکتے نا. اصل اس کا ترجمہ یہ ہے، لا تنفذون الا بسلطان، تم نکل کر کہیں بھی چلے جاؤ، اسی کی سلطانیت، اسی کی بادشاہت ہوگی. تم جہاں مرضی چلے جاؤ، ہم تو پہلے آسمان سر تک نہیں پہنچ سکے. آپ کو پتا ہے کہ سب سے قریب ترین گلیکسی جو ہے نا زمین کے، وہ 9 ارب نوری سال کے برابر ہے، دور ہے. 9 ارب جو ہے لائٹ ایئرز، اور سر ایک لائٹ ایئر یہ ہوتا ہے کہ روشنی جو ہے نا وہ ایک سال تک سفر کرتی رہے نا تو جتنا فاصلہ طے کرے گی وہ ایک لائٹ ایئر ہے. 9 ارب سال تک روشنی سفر کرتی رہے, اور روشنی جو ہے گھوڑے کی رفتار سے یا بوئنگ کی رفتار سے یا ایئر بس کی رفتار سے نہیں چلتی. روشنی کی رفتار اتنی ہے کہ روشنی ایک سیکنڈ میں زمین کے 2.5 چکر لگا سکتی ہے, 7 چکر, سوری 7 چکر, 40,000 کلومیٹر سرکمفرنس ہے, یعنی 300 کلومیٹر پر سیکنڈ, 3,00,000 کلومیٹر پر سیکنڈ, 186,000 میل فی سیکنڈ, 3,00,000 کلومیٹر روشنی ایک سیکنڈ میں طے کرتی ہے. 3,00,000 کلومیٹر یعنی زمین تو مکی جائے گی سیکنڈ وچ ہی, زمین کے 7 چکر ایک سیکنڈ میں لگا سکتی ہے پوری زمین کے. اتنی تیز رفتاری سے چلنے والی چیز 9 ارب سال تک چلتی رہے تو وہ پہلی گلیکسی تک پہنچے گی, اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز ہیں. اور ارب کا فکر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ 24 گھنٹے گنتی گنتے رہے نا تو 25 سے 30 سال چاہیے ایک ارب گننے کے لیے, اتنا بڑا فکر ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا نکل کے بتاؤ نا, اللہ کی بادشاہت ہے, فبی ای آلائی ربکما تکذبان, تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. یرسل علیکما شواب من نار, بھیجا جائے گا تم پر آگ کا شعلہ, ونحاس فلا تنتصران, اور دھواں, پھر تم بچ کے کہیں نہیں جا سکو گے. اللہ فرماتا ہے اگر تم اس کائنات سے نکلنے بھی کوشش کرو گے, اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ ایک آگ کا شعلہ بھیجوں, ایک شہاب ثاقب بھیجوں, تباہ و برباد کر دے ہر چیز. شہاب ثاقب تو بہت بڑی چیز ہے سر, تیز رفتاری سے اڑنے والی چیز کو تو چھوٹی سی چیز بھی ہٹ کر جائے. آپ پتہ پرندوں کی وجہ سے یہ جہاز جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں, حالانکہ وہ تو ہارڈ چیز بھی نہیں ہوتی ہے. تو اس کے اوپر ہالی ووڈ نے کئی ایک فلمیں بنائی بھی ہوئی ہیں جن میں وہ یعنی شہاب ثاقب سے دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی انہوں نے جو اسپیس شٹلز لانچ کی ہوئی ہیں, جو انہیں اینیمیٹڈ موویز ہی ہیں اس اعتبار سے, تو وہ فوراً تباہ برباد ہو جاتی. فبی اعلی ربکما تکذبان, تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے اے جنو انس کے گرو. فاذا انشقت السماء فکانت وردۃ کالدھان, اب قیامت کا ذکر آ رہا ہے کہ پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو سرخ ہو جائے گا جیسا کہ رنگا ہوا سرخ چمڑا ہوتا ہے. فبی اعلی ربکما تکذبان, فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان, تو اس دن انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, یعنی گناہ کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, شکلیں بتا رہی ہوں گی. جو سورہ آل عمران میں آتا ہے نا کہ جو نیکوکار ہیں ان کے چہرے روشن ہوں گے اور جو بدکار ہیں ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے, تو یہ ان معنوں میں ہو رہا ہے. ویسے تو پوچھ گچھ ہوگی, مراد یہ ہے کہ پوچھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہوگی, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ حساب کتاب کرے گا. ادروائز ضرورت نہیں, اس کو تو پتا ہے کہ کس کو دوزخ میں بھیجنا ہے, بلکہ وہ جس نے خود جانا اس کو بھی پتا ہے میں نے کیا کرتوت کیے ہوئے. تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ کسی انسان کسی جن سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. فبی آلائی ربکما تکذبان, یعرف المجرمون بسیماہم, مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے. فیؤخذ بالنواسی والاقدام, تو ان کو پیشانی کے بالوں اور ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا, پکڑ لیا جائے گا. فبی آلائی ربکما تکذبان, اچھا یہ اب میں ترجمہ نہیں کرتا جا رہا, ظاہر ہے کہ میں اتنی دفعہ اس کا ترجمہ کر چکا ہوں کہ یہ آپ نے کانٹیکسٹ میں ہی دیکھ لینا ہے. اگر تو وہ قدرت کی نشانی ہے تو قدرت, اب دیکھیں یہاں پہ تو مجرموں کا ذکر آ رہا ہے اور جہنم کا ذکر آ رہا ہے, تو اس کے بعد فبی یہ اللہ کا ترجمہ یہ کرنا تو بیوقوفی ہے نا کہ رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی دوزخ تو رب کی نعمت نہیں ہے, وہ تو اللہ کے غضب کا مقام ہے. تو یہاں پہ مراد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی, یعنی اللہ تعالیٰ پکڑنے پر قادر ہے, وہ چاہے تو اس دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہے لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں. ہادی جہنم التی یکذب بها المجرمون, یہ ہے وہ جہنم جسے تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن, وہ گردش کرتے رہیں گے جہنم اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان جو بہت گرم ہوگا. یعنی گرم پانی, وہاں پہ پیاس لگے گی, پہلے تو بھوک لگے گی, تو کڑواہٹ والا ان کو زقوم کا درخت کھلایا جائے گا, اس کے بعد سخت پیاس لگے گی, پیاس لگے گی اتنی سخت کہ وہ پانی کو اوائڈ نہیں کر سکیں گے, لیکن پانی ہوگا اتنا زیادہ گرم کہ وہ چہرے کے قریب لے کے جائیں گے. تو قرآن پاک میں کئی جگہ یہ آیات آئی ہیں کہ ان کے چہرے کی کھال لٹک جائے گی، ان کی انتڑیاں جو ہے وہ جل جائیں گی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. فبأی آلائی ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی ان غضب کی بڑی بڑی نشانیاں ان کو کیسے جھٹلا سکتے ہو اے جن و انس کے گروہ. یہاں پہ یہ ترجمہ ہوگا، نعمت ترجمہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہوگا. ولیمن خوف مقام ربی جنتان، اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے، اور جو ڈرتا ہے اپنے رب کے حضور پیشی سے کہ اسے مر کے اکاؤنٹیبل ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے لیے تو دو جنتیں ہیں. فبأی آلائی ربکما تکذبان ذواتا افنان، دونوں باغ پھلدار ٹہنیوں والے ہوں گے. افنان کہتے ہیں عربی زبان میں جو، یعنی ٹہنیوں کو. تو یہ جو جنتیوں کے جو ان کو باغات دیے جائیں گے وہ پھلدار درخت ہوں گے، ٹہنیوں والے. وہ تو پھر صحیح بخاری میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے نا کہ جنت میں ایک ایک درخت ایسا ہے کہ اگر ایک گھوڑ سوار 100 سال تک، صحیح بخاری میں آتا ہے، 100 سال تک گھوڑے پہ بھاگتا رہے اس کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ جناب سائز ہے ایک درخت کا، سر ایک درخت کا. تو کائنات پھر کتنی بڑی ہے. بخاری مسلم میں آتا ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا دوزخ سے نکال کے، وہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا. لاکھوں کروڑوں سال دوزخ میں جلے گا، جب اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے دوزخ کے عذاب کے عوض، اور بس اس کے پلے صرف یہ نیکی ہوگی اس نے زندگی میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، بس یہ کلمہ اس نے پڑھ لیا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اپنے بھی وقت کے پیغمبر پہ جو اپنے زمانے میں امتوں کے تھے ان پہ ایمان لائے ہوں گے. تو جیسے ہی اس کو، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، دوزخ سے نکالا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی تیرے لیے زمین سے 10 گنا بڑی جنت. تو کہے گا یا اللہ تو خدا ہو کے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق مسکرائے گا اس کی بات کے اوپر. اللہ فرمائے گا مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بات ہے کہ جو یہ روئے ارض ہے، یہ جو میریکل پلانٹ ارتھ ہے، اس سے 10 گنا بڑی جنت ہے اس شخص کے لیے جو سب سے آخری درجے کا جنتی ہے. اور سر جو شروع میں چلے جائیں گے ان کی جنتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جنت میں ایک درجے والا اپنے سے اوپر والے درجے کو یوں دیکھے گا جیسے تم ستارے دیکھتے ہو، اور وہ فرق ایک نیکی کا ہوگا، ایک نیکی کا، اور یہ درجوں کا فرق. یہ تو سر اب ہمیں جب سائنٹسٹ بتا رہے ہیں نا گلیکسیز کی تعداد، اور بتا رہے ہیں جی 2.5 ارب گلیکسیز ہیں، اور ہر گلیکسی میں 300 ارب سے زیادہ سورج اور اس کے ساتھ زمینیں ہیں، تو یہ اللہ نے پورا انتظام کیا ہوا. سر اس وقت بھی جتنی کائنات ڈسکور ہو چکی ہے نا، اگر یہی جنتیوں میں بانٹ دی جائے نا تو یہ بھی اس سے بڑی ہے. اللہ نے تو کیا کچھ پیدا کر دیا. اسی لیے قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ تمہارے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا. ہم تو یعنی مخلوقات کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے جو کچھ اللہ نے پیدا فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ٹہنیوں والے درخت ہوں گے ان جنتوں کے. فبأی آلائی ربکما تکذبان فیہما عینان تجریان، ان باغوں میں دو چشمے جاری ہوں گے. فبأی آلائی ربکما تکذبان فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور ان باغوں میں ہر طرح کے میووں کی بھی دو دو قسمیں ہوں گی، ہر میوے کی دو دو قسمیں ہوں گی. اللہ اکبر. فبأی آلائی ربکما تکذبان متقین علی فرش بطائنہا من استبرق، جو جنتی ہیں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بستروں پر جن کے استر جو ہیں وہ گاڑے ریشم کے ہوں گے. وجن الجنتین دان، اور دونوں باغوں کا پھل نیچا جھکا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جناب آپ وہ درخت اتنے بڑے بڑے ہیں تو جناب آپ کو کوئی سیڑھی لگا کے یا کسی ڈرون میں بیٹھ کے جانا پڑے، نہیں، ٹہنی لٹک رہی ہوں گی، بلکہ اشارہ کریں گے تو ٹہنی اپنے پاس آ جائے گی اور آپ اس کو پھل کے توڑ کے کھائیں گے. چونکہ جنت کو تو فنا نہیں ہے، آپ کے توڑ کے ختم ہوگا، ایک اور وہاں پہ لگ جائے گا. جنت میں کوئی چیز ختم نہیں ہونی سر، جتنا مرضی کھاؤ پیو ختم کوئی چیز نہیں ہونی، جو آپ کھائیں گے نا آپ. اچھا، اور آپ کو بھی تکلیف سے آزاد کر دیا، کوئی پیشاب نہیں ہے، کوئی پخانہ نہیں ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، سب کچھ ہضم، اور کوئی قبض والا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی پیٹ خراب ہونے والا نہیں ہوگا. وہاں اپنے آپ لذت کے لیے کھائیں گے اور بھوک بھی نہیں ہوگی، بھوک کے بغیر بھی لذت کی وجہ سے آپ کھانا کھائیں گے. اور لذت کی وجہ سے آپ جتنا مرضی، یہاں پہ بھی لوگ بھوکے بغیر لذت کے لیے کتنا کچھ کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں میں تو ہمیں کھانا کھا کے آیا، تو رکھو تو پھر دو پلیٹا کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ادھر بھی اتنے لوگ موجود ہیں، بعد میں جو کچھ بھی بیچاروں کے ساتھ ہوتا رہے تو وہ ایک لادہ بات ہے، لیکن وہاں پہ یہ کچھ نہیں ہوگا. بخاری مسلم کی یہ تمام احادیث جو جنت کے ٹاپک پہ ہیں، ان کو اگر آپ نے ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں دیکھنا ہے تو مشکات المصابی کی تیسری جلد میں، جس کو میں نے انسائیکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے، اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا یہ مجموعہ ہے، اس کی تیسری جلد میں آپ جا کے جنت کا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں، آپ کو تمام چیزیں ایک جگہ مل جائیں گی. اور اگر آپ نے ان کو مزے لے لے کے سننا ہے تو آپ طارق جمیل صاحب کے لیکچر دیکھیں، میرے اندر اہلیت نہیں ہے اس کو بیان کرنے کی. اچھا جی، فبی آلائی ربکما تکذبان فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ان جنتوں میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے اس سے قبل. اچھا، ان آیات سے اب یہ بھی پتا چل گیا کہ جنوں کے لیے بھی ایک جنت ہے اور انسانوں کے لیے بھی جنت ہے. جنوں کے لیے ظاہر ہے ان کی ریکوائرمنٹس اپنی ہیں، آپ کو پتا ہے صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ آپ گوبر یا ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کریں، کیونکہ جنوں کی خوراک ہے اس کے اندر، ہماری خوراک تو گوبر یا ہڈی کے اندر نہیں اللہ نے رکھی ہوئی ہے. تو جنوں کی آرائش کا، ان کی جو خواہشات کا سامان الگ سے ہے، ان کی جنت الگ ہے، انسانوں کی جنت الگ ہے، لیکن ان کے لیے اپنی جنیاں ہوں گی، تھوڑے سے تھوڑیاں جنیاں ہوں گی، ٹھیک ہے. وہاں لیکن جنیاں نہیں ہوں گی، وہاں پہ بڑی شریف قسم کی بیویاں ہوں گی. جی، فبی ای آلائی ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان. اور یہ جنتی عورتیں ایسی ہوں گی گویا یاقوت اور مرجان ہے. وہ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ یعنی ایسی ٹرانسپیرنٹ حوریں ہوں گی کہ ان کی جو پنڈلیاں ہیں، پنڈلیوں کے پیچھے ہڈیوں میں جو گودا ہے نا، وہ بھی ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہا ہوگا. یہاں پہ تو خیر ان چیزوں میں شاید کوئی اتنی اٹریکشن نہ ہو کہ کوئی شیشے کی کوئی حور بن کے سامنے آ جائے، وہاں کی ریکوائرمنٹس ڈفرنٹ ہیں، وہاں کے لیے وہاں جا کے پتا چلے گا. فبی ای آلائی ربکما تکذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ بجز احسان کے کیا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ اللہ ہی کا ہی فضل ہے سر. اس کی اس آیت کا جو سوز و گداز ہے نا، وہ ایک عربی سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے زندگی میرے لیے گزاری، جس نے میرے لیے دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں، حلال و حرام کی تمیز کی، روکھی سوکھی کھا لی، میری وجہ سے اسے دنیا میں نمازوں کی مشقت اٹھانی پڑی، روزوں کی مشقت اٹھانی پڑی، جس نے اتنا احسان کیا ہے، اللہ پہ تو نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے اس طرح کا احسان کیا ہو تو کیا اس کا بدلہ میری طرف سے احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی احسان کروں؟ حالانکہ ہم نے اللہ پہ نہیں احسان کیا ہوا، لیکن یہ اللہ تعالی کی قدر شناسی ہے کہ وہ قدر کرتا ہے انسان کی، کہ بتاؤ اس احسان کا، اس نیکوکاری کا بدلہ کیا نیکوکاری کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ جو تم نے نیکوکاری کی تو میں تمہارے ساتھ وہی نیکوکاری کروں گا، یعنی مراد یہ کہ جنت دوں گا. فبی ای آلائی ربکما تکذبان. تو اے جن و انس کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان، ان دو جنتوں کے علاوہ اور دو جنتیں بھی تمہیں ملیں گی. فبی ای آلائی ربکما تکذبان مدھامتان، دو نہایت سرسبز اور شاداب گھنی قسم کی جنتیں، یعنی جہاں پہ گھنے قسم کے درخت ہوں گے. فبی ای آلائی ربکما تکذبان فیہما عینان نضاختان، ان میں دو چشمے ہوں گے جوش سے ابل رہے ہوں گے. وہ تو بخاری مسلم میں پھر ڈیٹیلز آتی ہے نا کہ شہد کی نہریں الگ سے، دودھ کی الگ سے، شراب کی الگ سے، نہ ختم ہونے والی اور نہ خراب ہونے والی. جہاں تو یہاں تو جناب خالص دودھ نہیں ملتا، وہاں دودھ کی نہریں ہیں، ٹھیک ہے جی، خالص شہد نہیں ملتا، وہاں پہ شہد کی نہریں ہیں اور خراب بھی نہیں ہوں گی. فبی ای آلائی ربکما تکذبان فیہما فاکہتون و نخل و رمان، اور اس میں میوے ہوں گے اور کھجوریں اور انار ہوں گے. فبی ای آلائی ربکما تکذبان، تو اے جن و انس کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن خیرات حسان، اور ان جنتوں میں اچھی سیرت والی اور اچھی صورت والی عورتیں ہوں گی، یعنی حوریں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ. اب حور کا لفظ بھی آ گیا. یہ حوریں ہوں گی جو پردہ دار خیموں میں ہوں گی. عرب کے لوگ یعنی ان میں یہ والا کم از کم ٹرینڈ تھا پردے کے حوالے سے کہ یعنی وہ ایسی عورتیں جو گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں اور پردہ نشین ہوتی تھی, کنواریاں تھیں, وہ ان کو لائک کرتے تھے. یہاں بھی بدماش بھی کہتا ہے جی میری بیوی جو ہے وہ پردے والی ہونی چاہیے. یہ اللہ نے انسٹنکٹ میں ڈال دیا بھائی. تو اسی کی مثال اللہ نے دی ہے کہ وہ جنت میں ایسی حوریں ہوں گی. اور پہلے بھی ذکر ہو چکا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. ان حوروں کو اس سے پہلے نہ انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے. اچھا, اس کے اوپر ایک عموماً سوال بھی ہوتا ہے, میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی آپ دیکھ لیں کہ جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا. بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مردوں کو تو حوریں ملیں گی تو جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا. تو میں نے اس کے اوپر پوری ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو گے. اب خواہش ہر انسان کی ڈفرنٹ ہے, لیکن انسان کی جو خواہش ہے وہ اپنی انسٹنکٹ سے باہر نہیں ہو سکتی جو اللہ نے اس کی انسٹنکٹ بنا دی ہے. یعنی انسان اگر جنت میں جا کے یہ کہ جی میں نے جو ہے وہ کچا قیمہ کھانا ہے, اب دنیا میں شاید کوئی ایک آدھ بندہ ہی ہو جو کچا قیمہ کھانا پسند کرتا ہے, تو اب آپ اس کو ایک کو لے کے تو نہیں کہہ سکتے کہ جنت کی نعمتیں جو ہے وہ اس اعتبار سے. جنت میں وہی انہی نعمتوں کی لالچ دلائی گئی ہے جو ایک بندے کی انسٹنکٹ میں. رہا معاملہ عورتوں کا, تو میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کچھ اپنے رولز اور ریگولیشنز بنائے ہوئے ہیں. جنت میں اللہ تعالیٰ نے یعنی مردوں کے لیے, میلز کے لیے فی میل حوریں رکھی ہوئی ہیں, لیکن قرآن و سنت اس حوالے سے کوئی ڈسکشن نہیں کرتا کہ فی میلز کے لیے بھی کوئی میل رکھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر کسی فی میل کو میل کی حاجت ہوگی تو پھر وہ خواہش کر کے اللہ تعالیٰ اس کو میل بنا دے گا. یعنی اگر کوئی عورت کہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مرد بنا دے گا اور اس کو پھر حوریں دے دے گا. لیکن جو اللہ کے رولز ریگولیشن ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. اور پھر یہ تو ہمارا سوچنے کا انداز ہے, اللہ تعالیٰ کسی جنتی عورت کو اس کے مرد کے ساتھ ہی سیٹسفائی کر لے اور اس کو وہ خواہش ہی نہ رہے. ہر بندے کا پیشن ڈفرنٹ ہوتا ہے نا. کچھ ضرور کامن پیشنز ہوتے ہیں, لیکن جب انسان ایک خاص لیول پہ پہنچتا ہے پھر انسان کے لیے کچھ خاص پیشن اس سے بڑھ کے ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جنت میں جا کے ڈیسائیڈ ہوں گی. یہاں آپ کسی کے لیے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. یہاں کے سرکمفرنسز ڈفرنٹ ہیں, یہاں کے حالات و واقعات ڈفرنٹ ہیں, یہاں سوچنے کا انداز ڈفرنٹ ہے. یہاں پہ ایک بندہ جس کو دو وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے وہ تو کہے گا جی مجھے تو جو ہے وہ چکن باربیکیو کوئی کھلا دے, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور جو روزانہ باربیکیو کھاتا ہے وہ کہے گا یار کہیں سے وہ بلے ہوئے چاول اور جو ہے وہ مسر کی دال مل جائے اوپر اچار رکھ کے تو کیا ہی بات ہے. ہر بندے کا ڈفرنٹ ہے نا. تو یہ جنت میں جا کے اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کسی بندے کے لیے کیا چیز یعنی وہ جو اس کو پسند ہے اس اعتبار سے اس کو دے دی جائے گی. لہٰذا اس کے اوپر زیادہ بحثیں نہیں کرنی چاہیے. اور پھر یہ گاندھی صاحب نے بھی وہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ جی وہ جنت میں یہی والی بیویاں ملیں گی آپ کو. لوگ پھر مایوس ہو گئے, انہوں نے کہا رہی ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہوں گی لیکن ذرا تھوڑی سی ٹھیک ہو گئی یہ ہوں گی. تو یہ اپنی جگہ, اور جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ اپنی جگہ. ان کی بات آدھی درست ہے کہ جو دنیا میں عورتیں ہیں ان کا حسن جنت کی عورتوں اور حوروں کے حسن سے بڑھ کے ہوگا, کیونکہ یہ تو ان کے لیے جنت بنائی گئی ہے نا. جنتی جو مرد ہیں ان کو جنت کی حوروں سے زیادہ دنیا کی وہ عورتیں جو جنت میں پہنچی ہوں گی جو اللہ ان کو حسن دے گا نا, اس میں زیادہ ان کو اٹریکشن فیل ہوگی, کیونکہ وہ تو جنتی عورتیں ہیں نا. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہے وہ ان کے لیے اپنے خاوندوں میں ہوگی. اور اگر کسی کا خاوند دوزخ میں ہوگا یا کافر ہوگا یا جنت میں پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور مرد کے ساتھ اٹیچ کر لے گا. یہ آپ کو ادھر میں نہیں میرج بیورو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہوگا. یہاں پہ بھی لوگوں نے یعنی وہ عجیب قسم کی وہ روایتیں, وہ طارق جمیل صاحب بھی ایک لیکچر میں بیان کر رہے تھے اور اکثر وائزین بھی وہ جی جنت میں حضرت مریم جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی بیوی بن جائیں گی, حضرت آسیہ نبی علیہ السلام کی بیوی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے میرے بھائی؟ کیوں لوگوں کو آپ یہ کہانیاں بتاتے ہیں؟ یہ اللہ کے معاملات ہیں, یہ وہاں جا کے پتہ چلیں گے. آپ یہاں بیٹھ کے اپنی بیویوں کی فکر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت میں پہنچے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے تو جنتی نعمتیں ہیں. آپ اپنی فکر کریں کہ آپ کے ساتھ کیا بن رہا ہے. ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. فبی ای آلائی ربکما تکذبان, پس تم اپنے رب کی قدرت کی اور نعمت کی کون کون سی نعمتیں ہیں جن کو تم جھٹلاؤ گے. متقین علی رفرفن خضر وعبقری حسان, اور جو جنتی ہیں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے سبز مسندوں پر جو نفیس اور خوبصورت ہوں گے. یہ دیکھ لیں آپ, اللہ تعالیٰ کو گرین کلر بڑا پسند ہے. اس سورت میں کتنی جگہ گرین کلر کا ذکر آیا ہے. دنیا میں بھی اللہ نے گرینری کے اندر کیا اٹریکشن رکھتی ہے. سبحان اللہ. فبی اعلی ربکما تکذبان, تو اے جن و انس کے گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اسی لیے میں کہتا ہوں گرین پگڑی پہننا بھی جائز ہے, اور میں نے پہن کے بھی بتائی ہے, اس میں بھی میرا ایک کلپ چڑھا ہوا ہے. تو چونکہ اب کاپی رائٹس ختم ہو گئے, پہلے کاپی رائٹس تھے اس کے, خاص جماعت کی نشانی تھی. جب انہوں نے اب اپنی نشانی ختم کر لی تو پھر میں نے بھی گرین پگڑی باندھی, کہ اب اس کے کاپی رائٹس ختم ہو چکے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بڑا بابرکت ہے آپ کے رب کا نام, بڑی عظمت والا, اور وہ ہے احسان فرمانے والا. اس کے اوپر یہ سورت کنکلوڈ ہوئی ہے. سورۃ الرحمن قرآن حکیم کی, یعنی ایک سمجھ لیں عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے بہترین سورت. اس پوری سورت کے اندر آپ دیکھ لیں صرف عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کا ذکر ہے. پوری اس سورت کے اندر کہیں پر پروفٹس کا ذکر نہیں ہے. اور اس سے اگلی سورت بھی چونکہ اس کا جوڑا ہے, سورۃ الواقعہ, اس میں بھی آپ کو ڈومیننٹ یہی چیزیں ملیں گی, لیکن وہ سورت یعنی اپنے مضامین کے اعتبار سے اس سے زیادہ ورسٹائل ہے, اس سے زیادہ کھول کے چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. یہ سورۃ الرحمن تو ذرا مشہور زیادہ ہو گئی ہے نا, وہ فبی ای آلاء کی وجہ سے. ادروائز قرآن حکیم میں جو سورۃ الواقعہ ہے نا, اس کے لیول کی کوئی اور سورت نہیں ہے. وہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. ابھی ہمارے یعنی تقریباً 20 منٹ باقی ہیں. سورۃ الواقعہ بھی مکی سورت ہے, اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی عقیدہ توحید اور آخرت کے اوپر امفسائز ہے, اور کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اس کے اندر گنوائی ہیں, کس کس انداز سے. حتیٰ کہ اس کی کافی ساری آیات میں نے جو ایک لیکچر دیا تھا رچرڈ ڈاکنز کے رد میں, جو اس کی کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن, ہو کریٹڈ گاڈ, میرا ایک لیکچر ہے, مسئلہ 83B, اللہ کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے سورۃ الواقعہ کی کافی ساری آیات جو فزیکل فینومینا آف نیچر سے تعلق رکھتی ہیں, جو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں گنوائی ہیں, تو وہ میں نے ڈسکس کی تھیں. آج وہ آیات آ بھی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ, جب برپا ہو جائے گی وہ برپا ہونے والی, یعنی قیامت, یعنی وہ بڑا واقعہ, یہ واقعہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, جب وہ بڑا واقعہ ہو جائے گا. اور اسی واقعے کی خبر دینے کے لیے سارے پیغمبر آئے, ساری کتابیں نازل ہوئیں. لیس لوقعتھا کاذبہ, جب وہ واقعہ ہو جائے گا وہ واقعہ, تو پھر کوئی جھٹلا نہیں سکے گا اس کو, پھر سب کو پتا چل جائے گا کہ یہ ہے سچائی, اور ہم جو دنیا میں زندگی گزار رہے وہ تو ایک الوژن تھی, اصل زندگی تو آخرت کی تھی. خافضۃ الرافعہ, اور وہ واقعہ ایسا ہوگا کہ کئی لوگوں کو پست کر دے گا, کئی لوگوں کو اونچا کر دے گا. یعنی قیامت کے دن کچھ لوگ پستی میں چلے جائیں گے اور کچھ جنت کی اعلیٰ درجے کی نعمتوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے غضب کے مقام جہنم سے ہمیں محفوظ فرمائے. آمین. اذا رجت الارض رجا, جب زمین تھر تھر کانپنے لگے گی, وبست الجبال بسا, اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. ظاہر ہے جب پوری گریویٹیشنل فورس ہی ڈسٹرب ہو جائے گی تو پہاڑ بھی ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ہو جائیں گے. فکانت ہبا منبسا, پھر غبار بن کر بکھر جائیں گے. یعنی اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو کتنے طاقتور ہیں, اس کی طاقت کا آپ نے اندازہ دیکھ لیں کہ ایٹم بم بھی جب آپ نے ان کا تجربہ کرنا ہوتا ہے تو پہاڑوں کے اندر کرتے ہیں. پہاڑ اتنے بڑے ہیں, آپ چاگی گئے پہاڑ, وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے, اس کے اندر تجربہ ہوا ہوا ہے, وہ پہاڑ ختم نہیں ہو گیا, اتنے طاقتور ہیں. ابھی بھی جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں امریکہ کے, آپ نیشنل جیوگرافک پہ انہوں نے باقاعدہ پورا پروگرام دکھایا, تو وہ انہوں نے پہاڑوں کی تہوں کے اندر, وہ جو چٹیل پہاڑ ہیں پتھروں والے, ان کی تہوں کے اندر بنائے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر اگر کوئی ایٹم بم بھی گرا دے تو ان کے نیوکلیئر ایسٹ ڈسٹرب نہیں ہو سکتے, وہ اتنے مضبوط پہاڑ ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ بکھر جائیں گے گرد بن کے. وکم تم ازواجن ثلاثہ, اور اے انسانوں تم تین گروہوں میں بٹ جاؤ گے. قیامت والے دن تین قسم کے لوگ ہوں گے. دنیا میں سے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کافر, منافق اور مؤمن. قیامت والے دن بھی تین گروہ ہوں گے، ایک ہوں گے اعلی درجے کے جنتی، سابقون الاولون، انبیاء ہو گئے، ان کے ساتھی ہو گئے، اور قیامت تک آنے والے جو آپ سمجھ لیں ایلیٹ درجے کے مسلمان ہیں، جس طرح کہ امام بخاری، امام مسلم، یہ لوگ. دوسرے عام جنتی، اور تیسرے دوزخی. اب وہ تینوں گروہوں کا الگ الگ ذکر ہے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اے انسانوں تم تین گروہوں میں بٹ جاؤ گے، اور جنات بھی اس میں شامل ہیں. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، جو میمانہ کا ترجمہ ہو سکتا ہے برکت والے، جو جنتی لوگ ہوں گے، عام درجے کے جو جنتی ہوں گے، تم کیا جانو ان جنتیوں کا مقام. وہ اصحاب المشأمتی ما اصحاب المشأمہ، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں، جو بدقسمت لوگ ہیں، جو دوزخی ہیں، تم کیا جانو کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ سابقون السابقون، اور جو سب پر بازی لے گئے، اعلی درجے کے جنتی، صدیقین، انبیاء اور صالحین، جو اوپر درجے کے، اولئک المقربون، وہ تو بہت بڑے مقرب بارگاہ ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ ان کا نام کیا لیا؟ وہ سابقون السابقون. اور تیسرا گروہ جو آگے رہنے والے ہیں، وہ آگے ہی ہوں گے وہاں بھی، وہ وہاں پہ بھی آگے ہی ہوں گے. اولئک المقربون، وہ ہوں گے اللہ کے خاص مقرب، فی جنات النعیم، عیش و سرور کے باغات میں. ثلۃم من الاولین وقلیل من الاخرین، یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے جو لوگ گزر چکے ان میں سے، اور تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں، یعنی تسی میں، ان میں سے بڑے تھوڑے ہوں گے وہ. ثلۃم من الاولین، اولین جو شروع کے لوگ ہیں، ان میں تو بہت سے ہوں گے، لیکن بعد والوں میں تھوڑے ہوں گے، جو تیسرے درجے کے، جو جن کا ذکر ہوا ہے نا، جو سابقون ہیں. جنتی تو دونوں طرف آئیں گے، قرآن میں آگے آیا جائے گا، جنتی ہیں وہ جو فوت ہو چکے، ان میں سے بھی بہت ہوں گے آنے والوں میں سے، لیکن جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں، وہ تو پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین. اس وقت زیادہ یعنی تعداد میں لوگ تھے جو اعلیٰ درجے کے مسلمان تھے. اور یہ صرف ہماری امت کے لیے نہیں ہے، باقی امتوں میں بھی، یعنی باقی پیغمبروں کی امتوں میں بھی جو ان کے اصحاب تھے، وہ اعلیٰ درجے والے زیادہ ہوں گے، اور بعد میں ان کے فالوورز میں سے اعلیٰ درجے والے کم ہوں گے. اور یہ ہمارے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے. اعلی سرر موضونہ، اب یہ دیکھیں ذرا، یہ جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں، ان کی شان سب سے پہلے اللہ بیان کر رہا ہے. تین گروہ بنا دیے نا، جنتی، دوزخی، اور اعلیٰ درجے کے جنتی، انبیاء اور نیکوکار. پہلے اللہ تعالیٰ ان کی جنت کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ کس لیول کی جنت میں ہوں گے. علی سرر موضونہ، وہ ان پلنگوں پر ہوں گے، ان بستروں پر، تختوں پر، جو سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے. متقین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے ارد گرد نوجوان لڑکے ایک جیسے رہنے والے، وہ ان کے خدمتگار ہوں گے. یہاں پہ تو کوئی چھوٹا بچہ گھر میں پالتا ہے نا اس کام کے لیے کہ جی وہ گھر کے کام کاج کرے گا، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کی شادی کرنے پڑ جاتی ہے، پھر نوا بچہ رکھنا پڑتا ہے. وہ تھے کوئی مصیبت نہیں سر، چھوٹے بچے خدمت گار ملیں گے، اور نہ تھکیں گے نہ بڑے ہوں گے کہ آپ کو شادی کی ٹینشن ہو ان کی. وہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہمیشہ ایک جیسی عمر کے رہیں گے. بے اقوابیوں و اباریک و قاسم معین، ان کے ہاتھوں میں پیالے ہوں گے اور پاکیزہ شراب کے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے جو وہ پیش کریں گے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اور وہ شراب ایسی ہوگی جس کو پی کے نہ تو سر درد ہوگا نہ انسان مدہوش ہوگا. وفاکہت مما يتخیرون، اور ایسے میوے پیش کریں گے جو جنتیوں کو پسند ہوں گے. یہاں تو پسند کی چیز ملتی نہیں سر، باہر کے ملکوں میں چلی جاتی ہے. آپ دیکھیں پاکستان کے جو آم ہیں، باہر کے ملکوں میں کتنے مہنگے وہ بکتے ہیں. یہاں تو یعنی اس لیول کے آم ہمیں ملک کے اندر اویلیبل نہیں ہوتے، کیونکہ باہر ذرا ان کو اچھی رقم مل جاتی ہے. تو وہاں پہ ایسی ایسی ہوں گی جو تم پسند کرو گے، وہ ہر قسم کے میوے تمہیں ملیں گے. ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت ہوگا جس کو وہ رغبت کے ساتھ کھائیں گے. وحور عین، اور خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوریں. کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ حوریں ایسی ہوں گی گویا کہ موتیوں کی مانند ہیں جو چھپا کر رکھے گئے ہوں. سر ہر جنت یہاں پہ بھی یعنی جو نیکوکار مرد ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیوی کو کوئی نہ دیکھے, اور وہاں پہ وہ عورتیں ملنی ہیں کہ جن کو جس جنتی کے لیے جو حور اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے نا, اس حور نے پہلا مرد جو دیکھنا ہے نا وہ اپنے خاوند کو ہی دیکھنا ہے. اچھا, اور اس سے بڑھ کر اس کے اندر یہ حس بھی نہیں ہوگی کہ وہ کسی اور مرد کی طرف اٹریکٹ بھی کرے. اللہ نے اس کی پروگرامنگ یہ کیا ہے کہ وہ جس کے لیے ہے نا اس کو اسی مرد میں اٹریکشن فیل ہوگی, اور اس کے لیے باقی ایسے ہی ہیں جیسے جانور ہیں ہمارے لیے. کیا ایک یعنی مرد کو کسی جانور میں تو کوئی اٹریکشن نہیں ہوگی, یا ایک زرافے کو جو ہے وہ ہاتھی کی فیمیل میں تو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. تو یعنی جیسے سپیشیز کی ایک دوسرے میں دلچسپی نہیں ہے نا, اس لیول تک ایک سپیشیز کا ہونے کے باوجود جو حور جس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے وہ اسی مرد کو پہلی دفعہ دیکھے گی, اور مرد اس کو پہلی دفعہ دیکھے گا وہ اسی کے ساتھ اٹیچ ہوگی. سر اس طرح کی عورتیں دنیا میں تو نہیں آپ کو مل سکتی, لہذا جن کی شادیاں نہیں ہوئی نا تو جنت کی اب تیاری کریں. ٹھیک ہو گیا. اللہ, کئی لوگ ای میل کرتے ہیں جی شادی نہیں ہو رہی, میں کہتا ہوں جنت کی تیاری کریں جی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ چھپائے ہوئے موتی, جزاء بما کانوا یعملون, یہ اجر ہوگا ان کی نیکیوں کا جو دنیا میں کرتے تھے. نیکیوں کے بدلے ملنا ہے سر, یہ جو کچھ ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے نہیں, نیکیاں بھی ساتھ ہوں. لا یسمعون فیہا لغو ولا تأثیما, وہ جنت میں نہ تو کوئی لغ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ والی بات. بڑی پوائنٹ کی بات ہے, گناہ والی بات تو کوئی ہوگی نہیں کیونکہ جنت میں تو ہر چیز حلال ہی ہے. وہاں تو سونے کے کنگن بھی حلال ہے, وہاں تو شراب بھی حلال ہے, وہاں تو ریشم بھی حلال ہے, اور کوئی کوفت والی بات بھی نہیں ہوگی. دنیا میں بعض قد کچھ باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں لیکن انسان کو خام خواہ کوفت ہو جاتی ہے, جنت میں وہ کوفت بھی نہیں, ذہنی ٹینشن بھی نہیں ہوگی. الا قیلا سلاما سلاما, ہاں ہر طرف سے سلام کی ندا آ رہی ہوگی. جب بھی کوئی جنتی دوسرے کو ملے گا کہے گا السلام علیکم, سلامتی بھیجتا. یہ یعنی جنتیوں کا تکیہ کلام ہوگا. تو یہ دنیا میں بھی اہل جنت کا تکیہ کلام ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی کو ملے, میرا مسئلہ نمبر 160 اسی کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے کہ آپ نے سلام سے پہلے گفتگو کا آغاز نہیں کرنا. مجلس میں بھی آئے ہیں باہر سے السلام علیکم کہیں, اور باقی اس کے کافی آداب ہیں وہ الگ سے آپ لیکچر دیکھ لیں. مسئلہ 160 نمبر. واصحاب الیمین, اب آ جائیں جی جناب عام جو جنتی ہیں, ہمیں تو یہ بھی مل جائے تو بہت ہے, ویسے کوشش تو اوپر درجے کی کرنی چاہیے. عام جنتی بھی, ما اصحاب الیمین, کیا کہنے ہیں ان جنتیوں کے بھی. فی صدری مخدود, وہ ایسے بیریوں کے پاس ہوں گے جو بے خار ہوں گی, یعنی ایسی بیریوں کے درخت ان کو ملیں گے جن بیروں, اب یہ دنیا والے بیر نہ سمجھیے گا, وہ تو جنت کے بیر ہیں, جن میں کوئی کانٹے نہیں ہوں گے. وَطَلْحٍ مَنْضُود, اور کیلوں کے گچھے. وَظِلٍ ممدود, اور لمبے لمبے سایوں والے درخت. وہ میں نے بتایا بخاری میں حدیث ہے کہ جنت میں ایک درخت کا سایہ بھی اتنا ہے کہ 100 سال تک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے, سائے سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ آپ ساری ڈیٹیلز مشکات المصابی کی 3rd جلد میں جنت والے چیپٹر میں پڑھ لیں, اور اگر کسی کے پاس صحیح مسلم ہے نا تو مسلم شریف میں جو جنت کا چیپٹر ہے وہ اور کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان آخری جلد کے اندر. وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ, اور پانی کے آبشار ہوں گے. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ, اور پھلوں کی بہتات ہوگی. لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ, وہ پھل نہ تو ختم ہوں گے اور نہ ہی وہاں پہ ان کو کھانے سے روکا جائے گا کہ سارے اے رہن دو اے الے کچے نے, نہیں, اسی ٹائم پک جائیں گے اور کوئی ممانعت نہیں, جو مرضی کھائیں جتنا مرضی کھائیں. وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ, اور وہ بھی ہوں گے اونچے اونچے بستروں پر, پلنگوں پر. انشا, ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لیے ایسی بیویاں جن کو ہم نے حیرت انگیز طور پر جوان کیا ہے. فجعلناہن ابکارا, اور ان کو کنواریاں بنایا ہے. وہ کنواری عورتیں صرف انہی مردوں کے لیے ہوں گی جو جنتی ہوں گے. عربا اترابا, اور وہ پیار کرنے والی ہوں گی اور ان کی ہم عمر ہوں گی. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کموڈٹی ہوگی, نہ سر, آپ جنت کی حور میں جو اٹریکشن فیل کر رہے ہیں اس سے زیادہ اس حور کو آپ کے اندر اٹریکشن ہوگی. کوئی زبردستی والا معاملہ نہیں ہوگا. وہ جنتی حور آپ میں بھی اس سے زیادہ اٹریکشن فیل کر رہی ہوگی جتنی آپ اس کے اندر. تو وہ اپنے شوہر سے پیار کرنے والی ہوں گی. لأصحاب الیمین, یہ ہوگی دانے ہاتھ والوں کے لیے, اہل جنت کے لیے. سلتم من الاولین و سلتم من الاخرین, اور یہ والے جنتی تو بہت سے ہوں گے جو گزر چکے ان میں سے بھی, اور آنے والے جو قیامت تک لوگ ہیں ان میں بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو اہل جنت. وہ تو سر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہے، آپ سے نے فرمایا. اور ابن ماجہ کی حدیث ہے ترمذی میں بھی کہ جنت کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت کی ہیں، سب سے زیادہ یہ امت جنت میں جائے گی، اور اس قرآن کے معجزے کی وجہ سے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی یعنی معجزہ دیا تھا، اور اس معجزے کی وجہ سے لوگ اس پر ایمان لاتے تھے. اور مجھے اللہ نے وہی کا معجزہ دیا ہے، میں امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ فالوور میرے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے، قرآن وہی کا معجزہ. اللہ اکبر. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. اب آ جائیں جناب تیسرے نمبر پہ دوزخیوں کا ذکر، اور دوزخ والے اور کیا حال ہوگا ان دوزخیوں کا. فی سموم و حمیم، وہ بد نصیب جھلستی ہوئی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام، ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. آمین. وظل من یحموم، اور ان پہ بھی سایہ ہوگا لیکن سیاہ دھوئیں کا. لا بارد ولا کریم، اور وہ دھواں ایسا ہوگا کہ نہ تو ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی ان کو آرام پہنچائے گا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ لوگ وہ تھے جو دنیا میں تو بڑے خوشحال تھے. وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور بڑے بڑے گناہ پر اصرار کیا کرتے تھے، بڑی ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری. میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں نا، جو دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا آخرت اللہ کی مرضی کی گزارے گا، اور جو دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے گا وہ آخرت اپنی مرضی کی گزارے گا. اس میں میرا مسئلہ نمبر 120 دیکھ لیں، اہل ایمان کی 12 صفات جنت کے حوالے سے، دوزخ کے حوالے سے، اور ایک اہل ایمان کے اندر کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے اہل ایمان کے اندر کہ وہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ یہ صورت میں مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور ان کا یہ حال تھا کہ یہ کہا کرتے تھے جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، کیا دوبارہ سے زندہ ہوں گے. ایک تو ہے نا صراحتاً آخرت کا انکار کرنا، ایک یہ ہے کہ اعمال سے ایسے لگ رہا ہو جس طرح ہمارے اکثر مسلمان ایسے ہی اعمال کر رہے ہیں کہ گویا انہوں نے مرنا نہیں. اس لیے جب کسی کو آر دلانی ہوتی ہے کہتے ہیں یار تو مرنا نہیں، تو قبر نہیں جانا، تو عمل تو اس طرح ہی کر رہا ہے کہ تجھے مر کے اللہ کے پاس پیش نہیں ہونا. تو چاہے کوئی آخرت کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اگر وہ کرتوت ایسے کر رہا ہے نا کہ گویا کہ وہ آخرت کو نہیں مان رہا، وہ اس میں شامل ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ہندو سکھ عیسائیوں کے بارے میں. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے باپ دادا کو بھی زندہ کیا جائے گا. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فرما دیجئے بے شک تمہارے اگلے اور پچھلے سب کے سب لوگ زندہ کیے جائیں گے. لمجموعون، سب کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن. الی میقات یوم معلوم، اس مقررہ وقت پر جس کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے. ثم انکم ایہ الضالون المکذبون، پھر اے گمراہو اے جھٹلانے والو. لآکلون من شجر من زقوم، تمہیں حکمن کھلایا جائے گا اس زقوم کے کڑوے درخت سے. فمالیون منہ البطون، پس تم بھرو گے مجبوراً اپنے پیٹوں کو بھوک کی وجہ سے، اور اس کے بعد پیاس لگے گی. فشاربون علیہ من الحمیم، تو تمہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. اچھا اب انسان کو پتا تو ہوگا یہ گرم پانی ہے، یہ تو پیتے ہی میں جل جاؤں گا، لیکن پیاس کا غلبہ اتنا ہوگا کہ مجبوراً وہ گرم بھی پیے گا، اور اس کی کھال چہرے کی لٹک کے قرآن پاک میں ہی آتا ہے برتن میں گر جائے گی، آنتڑیاں جل جائیں گی. والعیاذ باللہ. اللہم اجرنا من النار. آمین. فشاربون شرب الہیم، اور تم ایسے پیو گے جیسے پیاس کا مارا ہوا اونٹ پیتا ہے. آپ کو پتا ہے اونٹ ایک مہینے تک بغیر پانی پیے زندہ رہ سکتا ہے، وہ پانی سٹور کر لیتا ہے. تو لوگ پرانے زمانے میں ریگستان کا سفر کرتے تھے نا، اونٹ جیسا تو سر کوئی جانور ہی نہیں ہے، یہ ایک یونیک جانور اللہ نے بنایا جو ایک مہینے تک چلتا ہے بغیر پانی کے. اونٹ کے علاوہ کسی جانور پہ آپ ریگستان میں سفر نہیں کر سکتے، وہ پانی سٹور کر لیتا ہے. پھر جب وہ یعنی ظاہر ریگستان تو آپ کو اس زمانے میں جب سفر کرتے تھے تو پانی تو بڑی دیر کے بعد آتا تھا، تو پھر جب وہ پیاسا اونٹ ایک مہینے کا پیاسا اونٹ جیسے پانی پیتا ہے، تو اللہ نے وہ مثال بیان کی ہے. یہ تو سر جس کو اونٹ کا پتہ ہے اور جو عرب کے لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح وہ مجبوراً گرم پانی پئیں گے. دوست کی ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی قیامت کے دن. یہ اللہ تعالیٰ تنزن بات کر رہا ہے ٹونٹ کے طور پہ. اللہ اکبر. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اے انسان غور کر، ہم نے تجھے پیدا کیا تھا تو تو قیامت کا منکر ہو گیا. افرائی تم ماں تم نون, سر یہ اب وہ دلائل ہیں جو میں نے ہو کریٹڈ گاڈ والے لیکچر میں کور کیے تھے, اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو اس انداز میں آئی ہیں جو پورے قرآن میں ایسے نہیں آئی. اللہ تعالیٰ اپنی ایگزسٹنس کے اوپر دلائل دے رہا ہے کہ اے انسان میں نے تجھے پیدا کیا, تو اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوا تھا, تو نے قیامت کے دن کا ہی منکر ہو گیا کہ میں جس نے تجھے پہلی دفعہ پیدا کیا کہ میں تجھے دوبارہ نہیں زندہ کر سکوں گا. تو اب سن, نحن خلقناکم فلولا تصدقون, ہم نے تجھے پیدا کیا تھا اور تو قیامت کا منکر ہو گیا, تصدیق کیوں نہیں کرتا قیامت کے دن کی. افرائی تم ما تم نون, بتاؤ جو تم منی کا قطرہ ٹپکاتے ہو, اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, اس قطرے کو انسان بنا کر ہم پیدا کرتے ہیں یا تم پیدا کرتے ہو؟ کسی باپ کو تو پتا نہیں ہوتا. بل انت یا رب, بلکہ اے رب تو ہی کرتا ہے. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین, ہم نے ہی مقرر کی ہے تمہارے درمیان موت اور ہم عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے. علی ان نبدل امثالکم, تمہاری مثل, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اس کی کئی ایک تشریحات کی گئی ہیں, میں آسان فہم سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم حائل ہیں, موت کو ہم نے جو ہے وہ تمہارے درمیان ایک وقفہ بنا دیا, یعنی ایک تم نے دنیا کی زندگی گزاری, اس کے بعد ایک موت کا وقفہ اور پھر آخرت کی زندگی, یہ ہم ہی سب کچھ لے کے چل رہے ہیں. اللہ کانسٹنٹ ہے, ہم بدل رہے ہیں, ہماری سوچ ہماری روح نہیں بدلی لیکن ہمارا جسم بدل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو اس کے اوپر قادر ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے تمہاری نافرمانیوں کے سبب تمہیں تباہ و برباد کر کے کوئی نئی مخلوق آباد کر دے. اگر اس کا مقصد یہی ہو کہ زبردستی تمہیں جو ہے وہ تباہ کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, انسان کا شعور تو اسی طریقے سے پیرلل میں ساتھ چلتا ہے. یعنی ہم جب اپنی بچپن کی بات کرتے ہیں کہ جی میں بچپن میں فلاں جگہ گیا, جب آپ بچپن میں کوئی کام کر رہے تھے کیا آپ کی شکل چہرہ جسم یہی تھا؟ وہ تو ہر لمحے نئے خلیے پیدا ہو رہے ہیں. بچپن کچھ اور تھا, جوانی اور, بڑھاپا اور. آپ تصویریں سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ جی کیا سے کیا انسان بن جاتا ہے. دنیا میں بھی آپ کا جسم بدلتا رہتا ہے لیکن شعور تو کانسٹنٹ ہی رہتا ہے نا. اس طرح مرنے کے بعد ہمیں نیا جسم دیا جائے گا, شعور یہی چل رہا ہوگا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جنت میں ایک اور جسم دیا جائے گا لیکن وہ ہم ہی ہوں گے. اور اب اس دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد, موت کے بعد جو آخرت کی جتنی زندگی ہے نا, وہ سب کی سب ہمیں اسی طریقے سے یاد رہے گی. جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ اصحاب الاحراف کا میں نے ذکر کیا تھا کہ دنیا میں سب لوگ جان رہے, جس طرح ابھی اگر میں اپنی, میں کہوں کہ میری شیر خارگی کی عمر جب میں ایک سال کا تھا تو اس وقت میں کیا کرتا تھا مجھے نہیں یاد, لیکن جیسے میں شعور کی عمر کو پہنچا یعنی میٹرک کی عمر کو, تو اس وقت کے واقعات مجھے یاد ہیں. پھر اب یہ یعنی 40 پلس ایج ہوئی, اب کے واقعات یاد ہیں. تو مرنے کے بعد بھی انسان کو یہ والی زندگی یاد رہے گی. ابھی تو ہمیں اپنے بچپن کی زندگی یاد نہیں, اب شعور ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے. تو یہ موت ایک وقفہ ہے, اس کے بعد نیا شعور شروع ہو جائے گا. الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون, اگر ہم چاہیں تو تمہیں تباہ برباد کر دیں اور تم کو کسی ایسی صورت میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے ہو. یعنی کتا بنا سکتے ہیں تمہیں, خنزیر بنا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کرنے پہ قادر ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, تمہیں اچھی طرح علم ہے اپنی پہلی پیدائش کا, تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو, نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ جس رب نے تمہیں ایک بے قدر منی کے قطرے سے اتنا بڑا انسان بنا دیا, وہ تمہیں گلے سڑے ہوئے اس راکھ میں سے دوبارہ زندہ کر کے مکمل انسان نہیں بنا سکتا. اَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ, بھلا تم نے کبھی غور کیا کہ جو تم کھیتی بوتے ہو, اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ, کیا اس دانے کو اگا کے تم بڑا کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اوئے ہوئے ہوئے, سر ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, کسان تو بکھیر کے چلا جاتا ہے اور وہ ایسے اوپر سے ہی وہ پھینک رہے ہوتے ہیں بیج. اگر ایک ایک بیج کو اندر اندر کرنا پڑ جائے تو لگ پتہ جائے, ایک بے قدر بیج جو ہے وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون نکال رہا ہے اسے؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون, اگر ہم چاہیں تو ساری کھیتی کو چورا چورا ہی بنا دیں اور تم کفے افسوس ہی کرتے رہو. یعنی تم بو کے گئے ہو, پانی بھی ڈالا ہے, کچھ نکلے ہی نہ, گارے سارے کا سارا چورا ہی اس میں سے نکلے, تم کیا کر سکتے ہو؟ خدا کا کچھ بگاڑ سکتے ہو؟ انا لمغرمون, اور پھر تم کو ہائے ہم تو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے، یعنی اتنی محنت کی تھی، آؤٹ پٹ زیرو، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو بڑے بد نصیب رہ گئے. افرائیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے غور کیا یہ جو پانی تم پیتے ہو، انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں. سر صرف پانی ختم ہو جائے نا تو دنیا سے ساری زندگی ختم ہو جائے، اور کچھ ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لو نشاء جعلناه اجاجا، اگر ہم چاہیں تو پانی کو ختم کرنا تو دور کی بات ہے نا، اگر چھوٹا سا کام کر دیں کہ اس پانی کو ہم کھاری بنا دیں، سخت کڑوا نمکین، تو پھر بھی تمہارے قابل تو نہیں رہے گا. سمندر کا پانی آپ پی نہیں سکتے، عام بندوں کو نہیں پتا. ادھر نا سمندر میں جو کشتیوں میں بےچارے تو وہ کئی پیاس سے ہی مر جاتے ہیں، تو لوگ مجھے اگلے دن بچہ ہی پوچھ رہا تھا کہ بابا پانی کیوں نہیں سمندر کا پی لیتے. میں نے کہا سمندر کا پانی پی کے تو موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تو نمکین ہوتا ہے، وہ تو کاٹ دیتا ہے ہر چیز کو، پینے والا پانی تو نہیں ہوتا، الا یہ کہ اس کو ٹریٹمنٹ پلانٹ سے گزارا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو نمکین بنا دیں تو وہ تمہارا پانی بھی کام کا نہ رہے. فلولا تشکرون، تو تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے. افرائیتم النار التی تورون، کیا تم نے غور کیا جو آگ تم سلگھاتے ہو. انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اسے پیدا کرنے والے ہیں. سر اس درخت کے اندر جو اللہ نے آگ رکھ دی ہے، ایک تو خاص عرب کے علاقے میں درخت پایا جاتا ہے نا جس کے پتوں کو رگڑے تو اس میں سے آگ نکلتی ہے، ہر درخت کے اندر پوٹینشلی آگ موجود ہے. آپ دیکھیں جو آئنسٹائن کی ایکویشن ہے E=mc², کہ انرجی اور ماس ایک دوسرے میں کنورٹ ہو سکتے ہیں. ابھی تک سائنس صرف یا ہم فزیکل فینومینا سے ماس کو انرجی میں کنورٹ کر سکے ہیں، انرجی کبھی ماس میں نہیں کنورٹ ہوئی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ لکڑی جلائیں اور اس میں سے آگ نکلے، وہ ہیٹ اس آگ سے دوبارہ لکڑی بنی ہے کبھی؟ لیکن سائنس کہتی ہے یہ پاسبل ہے، یہ ریورسیبل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پاسبل کیا ہوا. سر روزانہ جو ہے وہ جناب ملینز آف ٹن لکڑی بن رہی ہے سورج کی روشنی سے. دیکھیں نا اس روشنی سے ہی پتے جو ہیں وہ اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، اور ایک بیج بوتے ہیں اور اتنی بڑی لکڑی بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ، یہ لکڑی تم نے پیدا کی ہم نے. اس پہ آپ مسئلہ 83B میرا دیکھیں، اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے اس کو ان آیات کو کور کیا تھا، آج میں صرف سرسری کور کر رہا ہوں. نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے بنا دیا ہے اس کو نصیحت اور فائدہ مند مسافروں کے لیے. یعنی ان درختوں کے اندر یہ نصیحت ہے کہ یہ کسی کے بنانے سے بنے ہیں، مسافروں کے لیے فائدہ مند ہے کہ وہ اس کی چھاؤں کے اندر بیٹھتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر یہ آگ دنیا سے ختم ہو جائے تو آپ کوئی چیز پکا کے کھا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت رکھی ہے، آگ زحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے. فسبح بسم ربک العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اے نبی تسبیح کیجئے اپنے رب کے عظیم نام کی جس نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں پیدا کی ہیں. فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں پر ستارے ڈوبتے ہیں، بلیک ہولز. یہ آج سائنس بتا رہی ہے سر، اور اللہ نے اس کا اشارہ بھی اس میں دے دیا. وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھ سکو تو میں ہم نے بہت بڑی قسم یاد کی ہے. ظاہر ہے وہ تو نہیں سمجھ سکتے تھے، بلیک ہولز تو اب آ کے دریافت ہوئے ہیں نا، جن میں پوری پوری گلیکسیز غائب ہو جاتی ہیں. تو اللہ ہمارا ہے کہ وہ جہاں ستارے غائب ہو جاتے ہیں ان بلیک ہولز کی قسم، مراد یہ ان کے کریٹر کی قسم، پیدا کرنے والے کی. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، بے شک یہ قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے. فی کتاب مکنون، جو اس لوح محفوظ میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس لوح محفوظ میں اس قرآن کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ فرشتے. یعنی کافر کہتے تھے یہ جنات کا اثر ہے، نبی الاسلام پہ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ جنات نے اتارا. اللہ فرماتے ہیں وہاں تو پاکیزہ فرشتے جاتے ہیں. اسی کی وہ غلط ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے نا جی، بغیر وضو کے قرآن کو نہ چھوئیں، وہ اسی آیت کا ترجمہ ہے، لا یمسہ الا المطہرون. اس میں میرے یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، کیا بغیر وضو کے شخص قرآن پڑھ سکتا ہے، اور ایک ہے کیا نان مسلم کو قرآن دے سکتے ہیں، اس میں میں نے ٹیکنیکل بحث کی، آج میں سکپ کر رہا ہوں. تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا گیا ہے اس رب العالمین کی طرف سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. آفا بحاد الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس قرآن کے بارے میں کوتاہی کرتے ہو. وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اس کی بے پایا برکتوں سے تم نے اپنا یہی نصیب لیا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلاتے ہو. ہونا تو چاہیے تھا یہ اللہ کی اتنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے، تم خدا کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے، چاہے جائے کہ تم خدا کو جھٹلا رہے ہو. فلولا اذا بلغت الحلقوم، اللہ اکبر، پس تم کیوں لوٹا نہیں دیتے جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے. وَأَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ, اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو. اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب ایک بندہ نزا کے عالم میں ہوتا ہے تو اگر تمہارے اندر کوئی طاقت ہے تو روح دوبارہ ڈال دو نا اس میں. ہائے ہائے ہائے, تو اسی پاویں کہنے رہو شیخ عبد القادر جیلانی نے اینج کر کے روح کڈی پھر پا چڈی مردہ زندہ کر لیا. وہ کہانی ہے بھائی, شیخ عبد القادر جیلانی اپنی نے روح روک سکتے تھے, اور کسی کے روکن گے. اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب تم نزا کے عالم میں ایک مردے کے پاس بیٹھے ہوتے ہو اور اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو کیوں نہیں ڈال دیتے دوبارہ؟ اب جس نے قرآن ہی پڑھا گا اس کو تو وہ کہانیاں بڑی اچھی لگیں گی, سبحان اللہ کہے گا نا. ہم سنیں گے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. کیوں نہیں لٹا دیتے جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے؟ وَأَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ, اور تم اس وقت بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, اور ہم اس مرنے والے شخص کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے. ہائے 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 ہائے, ہم اس وقت تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں. نحنو اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ ہماری رگے جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. اور ظاہر ہے موت کے وقت تو واقعی سب کچھ نظر آ جاتا ہے نا انسان کو. جو اہل جنت ہیں ان کو جنتی فرشتے نظر آتے ہیں. وہ آپ میرا عذاب قبر والا مسئلہ 117a اور b دیکھیں, اس کا جو بی پورشن میں نے 17 حدیث کے, ایک نیک بندے کی روح جب نکلتی ہے کس طرح فرشتے آ کے اس کو پروٹوکول دیتے ہیں, اس کو تو وہیں پتا چل جاتا ہے سر. اور جو اہل جہنم میں سے اس کے ساتھ اس وقت کیا ہوتا ہے, تو واقعی اس کو جب فرشتے نظر آتے ہیں تو گویا وہ اپنے خدا کو دیکھ لیتا ہے. اس کی قدرتیں جو چھپی ہوئی تھی اس کے اوپر عیاں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہارے بھی زیادہ مردے کے قریب ہوتے ہیں اس مرنے والے کے. فلولا ان کنتم غیر مدینین, پس اگر تم کسی کے پابند حکم نہیں ہو, ترجعونہا ان کنتم صادقین, تو تم مرنے والے کی لوٹ روح کیوں نہیں لوٹا دیتے اگر تم سچے ہو؟ اگر تم سمجھتے ہو تم ہی آل ان آل ہو اور تم اتنے متکبر ہو تو اس مرنے والے کی, یعنی یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے وہ آپ ضرور دیکھیں. اللہ انسان کی ضرورت کیوں ہے, اس میں نے یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ اگر انسان کو موت نہ آئے سب سے بڑی چیز, پھر خدا انسان کی ضرورت نہیں رہتا. اور اگر انسان کو کوئی پریشانی نہ آئے خدا انسان کی ضرورت نہیں رہتا. یہ دو چیزیں اگر آپ کو عطا کر دی جائیں, اور پریشانی میں آپ تیسری چیز کر لیں بڑھاپا یا یہ تنگ دستی سب کچھ, اگر آپ ہمیشہ خوشحال رہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں تو سر خدا کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موت ہی ایک تلوار لٹکائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا زندہ کر کے بتاؤ نا, اب یہ مر کے تو ہمارے پاس آیا تو ہم اس کے ساتھ جو کریں گے وہ کریں گے. اوئے ہوئے, فاما ان کان من المقربین, اب وہ مرنے والا اگر تو ہوا اللہ کے نیک بندوں میں, فروح و ریحان و جنت نعیم, تو اس کے لیے تو پھر خوشبودار غذائیں اور سرور والی جنت ہوگی. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ, اور اگر مرنے والا ہوا اصحاب یمین میں سے, یعنی جو دائیں ہاتھ والے ہیں نیکوکار ہیں, فسلام لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ, تو اے نبی آپ پر سلام ہو ان جنتیوں کا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو ایک پروٹوکول دیا ہے اس آیت کے اندر کہ اہل جنت کا سلام ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر, یعنی آپ ظاہر جنت کے دولہ ہیں نا جی. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ, اور اگر وہ مرنے والا ہوا گناہگار گمراہ جھٹلانے والا, المکذبین الضالین رائے حق سے بھٹکنے والا, فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ, تو اس کی پھر مہمان نوازی ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ, اور داخل ہونا پڑے گا اسے بھڑکتی ہوئی دوزخ کی آگ میں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ, بے شک جو ہم تم سے بیان کر رہے ہیں یہ حق ہے, یقیناً ایسا ہی ہوگا. سر یہ ہے بات, آخرت کے اوپر یقین کرنا ضروری ہے اپنا قبلہ درست کرنے کے لیے. اسی لیے قرآن کے سٹارٹ میں آیا ہے اللہ پر ایمان, لیکن آخرت کا جب ذکر ہے وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ, آخرت پہ یقین ہوگا تو انسان کا قبلہ درست ہوگا. تو اللہ تمہارا یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں, یہ آپ کو قیامت کے دن کی ویڈیو پہلے ہی چلا کے بتا رہا ہوں. فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, تو اے نبی علیہ السلام پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بڑی عظمت والا ہے. الحمدللہ ہماری سورۃ الواقعہ بھی مکمل ہوئی, انشاءاللہ اگلی دفعہ سورۃ الحدیث سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين.
جزاكم الله خيرا.